السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم, جمعے کی نشست میں ہم نے کچھ نشستوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہم نے قائم کیا تھا, ہمارا گھر اور ہماری ذمہ داری. اس عنوان کے تحت ابھی تک الحمدللہ اہل خانہ کی تربیت, اس کی اہمیت, اس کے فوائد الحمدللہ تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے. اور پھر گھر کے اندر جو بنیادی کردار ہیں ان کرداروں کو ہم نے سمجھنا شروع کیا تھا, اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ تفاصیل ہوں گی, اور اگر نہ ہو تو یہ سارے جتنے بھی بیانات ہیں, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ویب سائٹ پر الحمدللہ اپلوڈڈ ہے, وہاں سے دوبارہ ان بیانات کو سنا جا سکتا ہے. گھر کے اندر کے جو مختلف کردار ہیں اس میں ایک اہم کردار سربراہ خاندان کا کردار تھا. تفصیل کے ساتھ سربراہ خاندان, اس کی ضرورت, اہمیت, اور آخرت میں جو مسئولیت ہے, اور پھر سربراہ خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے سامنے باتیں آئی تھیں. پھر ایک دو اہم کردار اس کو ہم نے سمجھا, تعلق زوجین, اس عنوان کے تحت شوہر اور بیوی کا کردار, یہ بھی بڑا اہم کردار ہے. اس کے حوالے سے بھی شریعت قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے, تفصیل سے یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر دو اور اہم کردار ہیں, اور وہ ہیں والدین اور اولاد کا کردار. اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ والدین کے کردار پر پچھلی نشست میں تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی تھی. ہماری جو پچھلی نشست تھی وہ ایونٹ کی بنیاد پر یکم مئی کے حوالے سے لیبر ڈے جو کیا گیا اس پر کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, تو ہمارا یہ تسلسل اس میں تھوڑا سا بریک آیا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت ہمارا جو آخری موضوع ہم نے مکمل کیا تھا وہ والدین کے کردار پر تھا. اس عنوان کے تحت آخری جو کردار ہے آج کی اس پورے عنوان کا جو سلسلہ ہے آج اس کا اختتام ہو جائے گا, اور وہ کردار رہ گیا ہے اولاد کا کردار. یعنی گھر کے اندر ایک تو والدین کا کردار ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کریں, اس پر تفصیل کے ساتھ ہم نے قرآن و سنت سے گزارشات کو سمجھا. اب اس کے برعکس جو اولاد کا کردار ہے اپنے والدین کے ساتھ, یہ بھی ہے کہ جو کہ بہت سمجھنا اس وقت ضروری ہے. یعنی ہم سب جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں, یقیناً ہماری بعض کی دونوں حیثیتیں ہوں گی, یعنی ہم اولاد بھی ہوں گے یقیناً، والدین اگر حیات بھی ہیں یا اور حیات نہ بھی ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی حقوق ہیں، اور شریعت کیا تقاضا ہے جو اولاد سے حقوق کی ضمن میں والدین کے حوالے سے وہ کرتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرا کردار بھی کہ ہم والدین بھی ہوں گے، ہماری اولادیں بھی ہوں گی، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ پہلو ہے کہ جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوئے، قرآن و سنت سے اعراض کیا، تو گھر کے اندر کے جو بھی یہ کردار ہیں وہ اپنے فرائض بھول گئے. اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ یاد ہی نہیں رہے، صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ ہے کہ جو کہ کی جاتی ہے، لیکن دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض پر نگاہ نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے پھر ایک خاندان وہ تباہ ہوتا ہے، اس میں ایک انتشار ہے، ایک انارکی ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ بنیاد سے ہم نے بات سمجھی تھی کہ ایک خاندان اگر تباہ ہوتا تو اس کے اس اثرات پورے معاشرے پہ پڑتے ہیں. اور یہ خاندان کی جہاں مضبوطی کا انحصار سربراہ خاندان کا جو کردار ہے اس کو صحیح طور پر بجا لانا ہے، جہاں شوہر اور بیوی کا ایک تعلق ہے کہ جس سے خاندان وجود میں آتا ہے، اور اسی شوہر اور بیوی کو آگے جا کے والد اور والدہ بننا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہوتی، تو یہ سارے کردار آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو والدین کے کردار پر تو بڑی تفصیل سے کہ والدین کو کیسے تربیت ہے اپنی اولاد کی، اس پر فوکس وہ کرنا، یہ تفصیل سے بات آ گئی. آج انشاءاللہ اولاد کا جو کردار ہے، اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، قرآن و سنت اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی دیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں والدین کے حقوق کی بات کی جائے تو قرآن مجید اللہ کے حق کے بعد پانچ مرتبہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتا ہے. اور قرآن مجید کا ایک اسلوب ذہن میں رکھیں تو بہت سارے یعنی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کہ قرآن مجید میں اگر ایک بات ایک سے زائد مرتبہ ریپیٹ ہو جائے، دہرا دی جائے ایک سے زائد مرتبہ، تو اس بات کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور والدین کے حقوق کا تذکرہ کتنی مرتبہ آیا قرآن مجید میں؟ پانچ مرتبہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کل پانچ مرتبہ. اور اس پیرائے میں کہ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا اور پھر فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا. دیکھیں اصولی بات سمجھیں، جب بھی اطاعت کی بات ہوگی، اوبیڈنس کی بات ہوگی، تو اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت ہے کہ جو کہ ہمارے اوپر لازم ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جب بھی اطاعت کی بات ہوگی تو اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت وہ لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب محبت کی بات ہوگی تو اللہ کی محبت کے بعد سب سے بڑھ کر محبت کسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور اللہ سے محبت کے بعد سب سے بڑھ کر محبت انسانوں میں وہ میرے اور آپ کے اندر وہ کس سے محبت ہونی چاہیے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. تو جب اطاعت کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، تو اللہ کے بعد اطاعت اور محبت وہ کس سے ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے تذکرے ہیں قرآن مجید میں کہ جو کہ آتی ہے. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کا اسلوب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، میں نے عرض کیا کتنی مرتبہ؟ پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، مختلف پیرائے میں فرماتا ہے. اب ان پانچ مقامات میں سے والدین کے حقوق کے بیان میں جو کلائمیکس ہے، نقطہ عروج ہے قرآن مجید کا جو مقام ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے تین آیات ہیں کہ جو کہ تلاوت کی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 25 تک. یہ تیسرا رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اور سورہ بنی اسرائیل کے یہ تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، سوشل سسٹم آف اسلام، اس کے سیلینٹ فیچرز کا تذکرہ ہے. یعنی ایک کیسا معاشرہ اللہ اپنی اس زمین پر وہ قائم دیکھنا چاہتا، اس معاشرے میں سوشل ویلیوز کیا پنپنی چاہیے، معاشرتی اقدار وہ کیا پنپنی چاہیے، اللہ کو کون سی اقدار ہے کہ جو کہ مطلوب ہیں معاشرے سے، ان اقدار ان ویلیوز کا، سوشل ویلیوز کا تذکرہ آپ کو ان دو رکوع میں مل جائے گا. تیسرا اور چوتھا رکوع سورہ بنی اسرائیل. کسی معاشرے میں اگر سوشل ایولز معاشرتی برائیاں پنپنے لگے تو اب ان معاشرتی برائیوں کو ریسٹرینٹ کیسے کیا جائے گا، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ بندی ہے، یہ ان دو رکوعوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے جامع انداز میں سوشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا معاشرتی نظام ہے کہ جو کہ بیان، اور اس ان تعلیمات کا آغاز کیسے ہوتا ہے. آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے اپنے حق کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اس بات کو طے کر دیا ہے اپنی زمین کے لیے کہ اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی کرو گے، وہ اللہ کی کرو. یعنی خالق کائنات کون ہے، اللہ تعالی ہے. اپنی کائنات کا جو نظام اللہ نے بنایا اس کی بنیاد اس بات پر ڈال دی، کیونکہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، روزی رسا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ عبادت کے لائق ہستی وہ یہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ وہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ آئین ہے کہ جو اللہ نے اپنی زمین کے لیے ڈے ون وہ ڈکلیئر کر دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر عبادت کا حق اگر ہے، استحقاق ہے، تو وہ کس کو ہے، وہ بندے کو نہیں، بندہ تو محتاج ہے. لہٰذا عبادت کے لائق ہستی وہ کون ہے کہ جو کہ کسی چیز کی اسے احتیاج نہیں، وہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے وہ مبرہ ہے، پاک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دیکھیں فوراً یہ، کیونکہ اللہ کا حق ہے، اسی کی عبادت کی جائے. اب اللہ نے اپنے حق کے بعد کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو. اور قرآن مجید میں بارہا پانچ مقامات پر اللہ اپنے حق کے بعد الفاظ ریپیٹڈلی یہ آتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین کے حقوق کی زمین میں یہ کلائمیکس ہے یہ مقام، لہٰذا یہاں پر مزید وضاحت ہے کہ جو کہ کی جا رہی، اولاد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے. اب یہ بڑھاپا وہ عمر ہے، ابھی تفصیل آگے آ جائے گی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر قرار دیتا ہے قرآن مجید میں، یعنی ایسی عمر کہ جو نکمی عمر ہے، کہ جس میں انسان کے اعضا بالکل مجمحل ہو جاتے ہیں. تجربہ کئی سالوں کا ہوتا ہے، لیکن کئی سالوں کے تجربے کے باوجود اب وہ کیونکہ اعضا مجمحل ہو گئے، یادداشت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے، انحصار بڑھ جاتا ہے. لہٰذا اب اولاد کو اس موقع پر بڑھاپے کی کیفیت میں، جب والدین توانا تھے، قوت والے تھے، تو زیادہ مسائل نہیں ہوتے، لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پر معاملہ آتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ان کی طرف سے بعض ایسی کیفیات، کیونکہ اب وہ ریسائکلنگ پروسیس ہے کہ جو کہ شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بڑھاپے میں پیرانہ سالی کی وجہ سے وہ بچکانہ حرکتیں بھی ہیں کہ جو کہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب امتحان ہے کہ جو کہ اولاد کا یہاں شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے خاص طور پر اولاد کے کردار کے حوالے سے، کہ جب بھی دونوں میں سے یا کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اب اولاد کو حکم کیا دیا جا رہا ہے، فلا تقل لہما اف، تو دونوں کو اف تک نہیں کہنا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اف سے کیا مراد ہے، یعنی اوہ، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ جو مولانا تھانوی رحم اللہ نے استعمال کیے، یعنی کوئی بات ہے والدین نے کہی اور اولاد کو وہ بات خلاف واقعہ معلوم ہوئی، اور یہ ہے کہ بیزاری کے ساتھ، یعنی بے ادبی کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے، ہاں یہ کون سی بات ہوئی، ارے یہ کیا بات کر دی آپ، اس طرح کا لہجہ اختیار کیا جائے والدین کے ساتھ تو یہ ہے کہ ولا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا ہے، ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑکنا ہے، یعنی جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے کسی طرز عمل پر کوئی ناگواری والے احساسات بھی تمہارے اوپر ظاہر نہ ہو، اف تک نہیں کہنا ہے، ہوں تک نہیں کہنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے ادب کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، کریم بات کرنی ہے. اور پھر طرز عمل کیا اختیار کرنا ہے، فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا، عاجزی کے ساتھ، یعنی جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ کندھے جھکا کے رکھتا ہے، اس کی کیفیت میں اکڑاؤ نہیں ہوتا، کندھے اکڑے ہوئے نہیں ہوتے ایک غلام کے آقا کے سامنے، جھکا کے رکھتا ہے. بالکل یہی کیفیت اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے وہ کندھے جھکا کے رکھے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ایک لطیف پیرائے میں ایک دعا سکھا دی گئی کہ تم والدین کے حقوق کیا ادا کر سکتے ہو. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دعا سکھا دی اولاد، اور اے نبی آپ اس طرح سے دعا فرمائیے اللہ کے رسول کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، اولاد کو. یہ دعا بڑی پیاری ہے، بہت مختصر دعا، اور میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ دعا تو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو آج ہی اس دعا کو یاد کر کے اٹھیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت مختصر دعا ہے. کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ. آپ ایک دو دفعہ میرے ساتھ دہرائیں گے تو ابھی بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے. کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرہ. کیا ترجمہ ہے؟ کہ اے میرے رب ان دونوں پر، یعنی ماں اور باپ پر میرے، تو کیا فرما، رحم فرما، کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. اب میں اور آپ ذرا تصور کریں، یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو کہ والدین کی صورت میں ہم پر ہو گئے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری حیثیت کیا تھی؟ جب ہم اس دنیا میں آئے بالکل دودھ پیتے بچے، کیا کر سکتے تھے ہم؟ مجھے بتائیں خود سے. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے جو کمزور بچہ ہے وہ انسان کا بچہ ہو. جانور کا بچہ بھی، آپ بکری کے بچے کو آپ دیکھیں، وہ دنیا میں آتا ہے تو بے سدھ پڑا ہوتا ہے، اور ایک دم سے حرکت ہوتی ہے، کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گرتا ہے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، اور پھر کھڑے ہو کے تھوڑی دیر میں اپنی غذا کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیا ہم کر سکتے تھے؟ کیا بچپنے میں ہم یہ کیفیت کر سکتے تھے؟ اپنی غذا خود حاصل کر سکتے تھے؟ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکتے تھے؟ کس نے ہماری ضروریات کو پورا کیا؟ کس نے سینے سے لگا کے اپنا خون پسینہ ہے کہ جو کہ لگا کے اور اپنا دودھ پلا کے ہمیں جو ہے وہ بڑا کیا؟ یہ والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ جو کہ والدین کی صورت میں ہمیں ہوئی ہے، ورنہ اگر پیدا ہوتے ہی ہمارے والدین ہمیں ڈنگ ہلز میں پھینک آتے، کچرا کنڈی میں پھینک آتے، عیدی خانے کے جھولے میں ڈال آتے، ہم کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالی نے یہ رحم کا عنصر والدین میں ڈالا، انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. لہذا یہ ہے کہ اب اولاد کے کردار میں یہ اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، لہذا یہ ہے کہ انہیں نہ اف کہنا ہے، نہ چھڑکنا تو بہت آگے کی بات ہے، ادب کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے، اور تم حقوق کیا ادا کر سکو گے والدین کے. لہذا یہ ہے کہ اگر تم یہی کثرت کے ساتھ دعا کر لیا کرو، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کہ جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا، کوئی میری حیثیت نہیں تھی، میں اپنا کام خود نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے جیوں میں ہے. یعنی بعض دفعہ والدین کوئی ایسا تقاضا کر دیتے ہیں، تفصیل ابھی آگے آ جائے گی، کوئی ایسا تقاضا ان کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جو کہ ہوتا تو ہے معروف میں شریعت کے دائرے کے اندر، ایک تو وہ حکم والدین دیں کہ جو شریعت کے دائرے کے خلاف ہے، اس کا تو ابھی ہم حکم سمجھ لیں گے کہ ہرگز ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن بعض دفعہ ایسے تقاضے سامنے آ جاتے ہیں والدین کی طرف سے اولاد کے لیے کہ وہ شریعت کے اندر تو ہوتے ہیں لیکن اب ان کو پورا کرنے کی استطاعت اولاد کے اندر نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ تو لہذا فرما دیا گیا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے جیو میں ہے، ان تکونو صالحین، دیکھو اگر تم نیکوکار ہوگے صالح ہوگے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا، تو لہذا تمہارے حال کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، تمہارے اندر تڑپ ہے کہ تم جائز جو بھی ضروریات ہیں والدین کی وہ پوری کرو، لیکن تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں، لہذا اللہ خوب جانتا ہے، لیکن تمہارا طرز عمل اگر نیکوکار ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک جائز تقاضا والدین کی طرف سے آیا اور تم اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو لہذا تم چھڑکنا شروع کر دو، تم جو ہے وہ گالم گلوچ پر اتر آؤ، نہیں، یہ طرز عمل اختیار نہیں کر، اس سے بچے رہنا، اگر تم نیکوکار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے، تمہارے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا یہ وہ تین آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں فوکس کس پر ہے؟ اولاد کے کردار پر ہے کہ اسے اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک اور کیا کردار ہے کہ جو ادا کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر والدین کو اگر اعتماد نہ ہو معاشرے میں کہ اس کی جو بھی اولاد ہے وہ بڑھاپے میں اس کا سہارا نہیں بنے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس کا ایک ریپلیکا کیا آتا، اس کا نقصان کیا ہوتا، یعنی جس معاشرے میں ایک عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو جائے والدین کو اولاد کے بارے میں کہ میں اس پر اپنا سرمایہ لگا رہا ہوں، اس پر اپنی محنت کر رہا ہوں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، مادی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ اولاد کا طرز عمل میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا ایسے معاشروں میں پھر بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی، اور یہ ہے کہ والدین پھر بھرپور توجہ اولاد کی تربیت پر نہیں دے پاتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی یہ اولاد ہماری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی ہمیں جو ہے وہ دھتکار دے گی۔ اور میں عرض کروں اس وقت ہمارے یعنی مغرب زدہ جو معاشرہ ہے، ذرا اس کا حال دیکھیں نا آپ، یعنی مغرب میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں خاص طور پر جیسے ہی اولاد 14 سال کی ہوتی وہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینکاتی، کہاں پھینکاتی؟ اولڈ ہاؤسز، اور وہی اولڈ ہاؤسز ہیں کہ جو کہ آج ہمارے مملکت خداداد پاکستان میں بھی جا بجا آپ کو نظر آئیں گے، اور درد بھری داستان ہے کہ جو کہ وہاں پر ملیں گے۔ میں تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ آج اس مملکت خداداد پاکستان کی کسی اولڈ ہاؤس میں صرف 15 منٹ گزار کرائیں، گارنٹی کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ آئے، ایسی دن بھری داستان ہے کیسے بہانوں بہانوں سے یہ اولاد کہ جن کو خون پسینہ ایک کر کے یہ والدین نے پاؤں پہ کھڑا کیا، آج دھتکار کر، اور ان کی وہ والدین کے جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں جب وہ کھلایا پلایا، آج ان کی 2 روٹیاں بھی ہم سے برداشت نہیں ہو، ہم پہ بھاری گزر ہے، اور بہانوں بہانوں سے اولڈ ہاؤس میں سے پھینکاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا وہی امریکہ جس کا ریپلیکا آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، 14 برس کی عمر میں ایک اولاد والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینکاتی ہے، اور پھر وہیں کا طرز عمل ہے کہ جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں سال میں ایک مرتبہ کیا بنا لیا جاتا ہے، مدرس ڈے، فادرز ڈے، یہ نام سنے ہیں نا ہم نے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نا، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ سال میں ایک دفعہ مدرس ڈے فادرز ڈے بنا کے اور ان کے ساتھ بس جو ہے وہ بیٹھ کر کچھ ہنسی مذاق کر کے کھانا پینا کر کے اور پھر سال بھر پلٹ کے پوچھنا نہیں۔ بھائی شریعت کو تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہمارا ہر سال ہر دن جو ہے وہ مدرس ڈے فادرز ڈے ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنے والدین کا دست و بازو بننا ہے، دائیں بائیں رہنا ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ایک دن بنا کے اور چین راوی جو ہے وہ چین لکھے اور سکون کی بانسری بجائی جائے، امریکہ سے ایک ای میل آتی ہے, بہت پرانی بات ہو گئی لیکن بڑی دردناک کیفیت ہے. ایک ماں نے ایک ای میل پر یہ لکھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں. امریکہ کی ایک مدر, اس نے ایک ای میل لکھی کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں. پتہ ہے اس نے آگے کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ میں خوش قسمت ترین عورت اس لیے ہوں کہ میرا بیٹا کرسمس کے موقع پر سال میں ایک دفعہ مجھے خط لکھ کر میری خیریت معلوم کر لیتا. کرسمس کے موقع پر میرا بیٹا سال میں ایک مرتبہ مجھے خط لکھ کر میری خیریت معلوم کر لیتا ہے, میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں. یہ ہے انسانیت کے, جو کہ جس یعنی شریعت کو چھوڑا ہے اللہ, اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑا ہے, تو اب انسانیت اس درجے پر آ گئی کہ والدین کے ساتھ, اور والدین اب وہ کتے پالنے پر مغرب میں مجبور ہو رہے ہیں. ڈاگ ممز کا تصور ہے کہ جو کہ مغرب میں آ رہا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اب اولاد کا پیدا کرنا تو وہاں تو پاؤں پہ کلہاڑی ماری نا, میں عرض کر چکا ہوں بہت پہلے, لہٰذا یہ ہے کہ وہاں تصور تو ختم ہو گیا ہے نا. بچے نہ ہوئی ہوں تو بہتر ہے, کیونکہ والدین دونوں کو جتنا ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں, تو لہٰذا بچے نہ ہی ہوں تو بہتر. رہا وہ جنسی جذبے کی تسکین کا سامان, تو کہیں حرام میں منہ مار کے کلبز میں جا کے وہ حاصل کر لیں گے, اللہ اللہ خیر سے اللہ, جائز طریقے سے نہیں, ناجائز حرام طریقے سے. بچے نہ ہو تو بہتر ہے, اگر ہو بھی جائیں تو بچے دو ہی اچھے, یہ فلسفہ ہے نا کہ جو کہ آیا. اچھا اب بچے دو ہو گئے تو اب کیا کریں, والدین کا کردار کیا ہے؟ تفصیل سے بحث ہو گئی والدین کے کردار میں کہ وہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہے مغرب میں. دونوں والدین صبح نکلتے ہیں, بچوں کو پک کیا, ڈے کیئر میں چھوڑا, جاب کی اور واپس آئے, بچوں کو پک کیا, گھر پر آ گئے, اور یہی وشیس سرکل ہے, دار خبیصہ میں وہ لگے ہوئے. جب بچوں کو محسوس ہوا کہ ہمیں تو والدین کی حرارت نہیں ملی, تو جیسے میں نے عرض کیا امریکہ میں جیسے ہی 14 سال کا بچہ ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, والدین ان کو کہتا ہے جائیں آپ نے اپنی دنیا دیکھ لی, اب ہم اپنی دنیا جینے دیں, اولڈ ہاؤسز میں پھینکا تھا. یہ ہے وہ مغرب کا طرز عمل کہ جو کہ آج ہم اختیار کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی تو ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ بھائی والدین تمہارے لیے نعمت ہے. یہ میں نے عرض کر رہا تھا ڈاگ ممز کا تصور, یعنی قرآن مجید میں تو اولاد تو ہے ہی اپنا لخت جگر. قرآن مجید میں حفظہ کا لفظ آتا ہے, بنینا و حفظہ, حفظہ یعنی بیٹوں کا بھی تذکرہ ہے, پوتوں کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ جو بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں پوتے پوتیاں نواسے نواسی ان کے لیے کیا ہیں اس عمر میں, کھلونے ان کے لیے, ان کے لیے زندگیاں. اور یہ پوتے اور پوتیاں اگر کوئی شرارت کریں اور باپ ڈانٹ دے, تو دادا دادی جو ہے وہ آگے آ کے جو ہے اپنے بچے کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں, میرے سامنے میرے پوتے کو کچھ نہیں کہنا, ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے کھلونے. تو قرآن مجید تو اولاد کی تو بات کرتا ہے, پوتے پوتیوں کی نواسوں نواسوں کی بھی بات کرتا ہے, اور مغرب میں یہ تصور بالکل ناپید ہے. بچے تو ساتھ ہے ہی نہیں, پوتے پوتیوں کا تو تصور ہی بہت دور کا ہے. لہذا اب کچھ ساتھ ہونے کے لیے, کچھ باتیں کرنے کے لیے والدین کو کچھ چاہیے, اکیلے ہیں گھر میں, لہذا کتے پالے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ معاملہ ہے کہ جو کہ ایکٹیویٹی کا ہو رہا ہے, ڈاگ مامز کا تصور ہے کہ جو کیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور شریعت میں ذرا دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں کچھ روایات میں آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا والدین کے حقوق ادا کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے پہلے درجہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. اتنی اہمیت ہے کہ جو کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی. تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. کیا مطلب؟ تم ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے اپنے لیے جنت بنا سکتے ہو, اور انہیں ناراض کر کے انہیں اذیت دے کر اپنے لیے جہنم کا دروازہ ہے کہ جو کہ کھولو. تمہارے لیے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی. ایک ساتھی آئے, پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین میں کس کا حق زیادہ ہے؟ وہ روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی. بس افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بس یہ روایتیں ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, ثواب کی نیت سے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں. بھائی یہ شریعت کے جو تقاضے ہیں یہ صرف ثواب کے لیے ہیں فقط؟ صرف پڑھ کے اور ریسرچ کر کے اور کسی ناول کے نظر کرنے کے لیے ہیں, ریسرچ پیپر کی نظر کرنے کے؟ بھائی عمل کے لیے ہیں. آج ہی تہیا کریں کہ اگر والدین زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کر کے, نعمت محسوس کر کے, ان کی خدمت کا موقع جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ خدمت کریں. تو ساتھی نے پوچھا کہ والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے, تو آپ نے تین مرتبہ کس کا فرمایا؟ تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں, اور پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد. آبویس سی بات ہے, یعنی وہ ماں ہے کہ جو کہ پیدائش سے پہلے تکلیفیں برداشت کرتی, رحم مادر میں بچے کو اٹھائی پڑتی, وہ تکلیفیں کہ جو ایک باپ کو ایک مرد کو چھو کے بھی نہیں گزرتی. وضع عمل کے دوران بھی تکلیفیں کون برداشت کرتا ہے؟ وہ ماں برداشت کرتی ہے, باپ کو چھو کے بھی نہیں گزرتی. پیدائش کے بعد بھی رات کو تین بچے, بچہ بلک رہا ہے دودھ کے لیے, سینے سے کون لگاتا ہے؟ ایک الگ کمرے میں کہ شوہر کی اور باپ کی نیند خراب نہ ہو جائے, ماں ہے کہ جو کہ الگ کمرے میں لے کے چلی جاتی. کون سینے سے لگاتا ہے, دودھ پلاتا ہے؟ کون تکلیفیں برداشت کرتا ہے؟ گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے, بچے کو سوکھے پہ لگا دیتی ہے. کون ہے یہ؟ ماں ہے. تین درجے گناہ, والدہ کا تذکرہ, پھر باپ کا تذکرہ, پھر بیلنس کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, تمہارے والدین کی یعنی والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی, بیلنس کر دیا. اور اسی طرح سے ایک روایت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں, کہیں طویل سفر طے کر کے آیا ہے بیعت کے لیے کہ تاکہ ہجرت کی جائے, اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو روتے چھوڑ کر آیا ہوں, آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں کہ تاکہ میں ہجرت کروں اور والدین کو میں روتا چھوڑ آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, واپس جاؤ اپنے والدین کے پاس اور انہیں ہساؤ کہ جیسا کہ تم نے انہیں رولایا, انہیں ہساؤ کہ جیسا کہ تم نے انہیں رولاتا تم نے چھوڑ آیا. لہٰذا یہ ہے کہ اب جا کے ان کی دادرسی کا معاملہ واپس بھیجا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں, وہ بھی بڑی مشہور روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امت کے تین آدمی سفر کر رہے تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے تین آدمی سفر کر رہے تھے اور رات گزارنے کے لیے غار میں وہ داخل ہو گیا, پہاڑ سے ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آ کے وہ بند ہو گیا, غار بند ہو گیا, اب باہر نکل نہیں سکتے. تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا, ابھی اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں بخاری کی روایت, تو ایک دوسرے سے کہا کہ اس پتھر سے ایک ہی صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ ہم سب اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, اپنے اپنے نیک اعمال کو جو خلوص کے ساتھ کیے ہیں وہ یاد کریں اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیں. چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے سوچا اپنا نیک عمل خلوص کے ساتھ جو کیا تھا, اس نے اپنے بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں نے ان سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا, یعنی میں خدمت میں ان سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا تھا پھر کسی اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا, لہذا ایک دن لکڑی کی تلاش میں, لکڑی کاٹنے کی تلاش میں میں دور نکل گیا, اور کہتا ہے کہ جب میں شام کو واپس لوٹا تو وہ والدین سو چکے تھے دونوں, تو میں نے ان کے لیے دودھ نکالا, ان کے خدمت میں لے آیا اور میں نے دیکھا کہ دونوں والدین ہیں کہ جو کہ سوئے ہوئے ہیں. لہذا یہ ہے کہ میں انہی کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں ان کی نیند میں کوئی خلل ڈالوں, اور صبح تک میں ان کے سرانے ہے کہ جو کہ کھڑا ان کے انتظار میں, اور طلوع فجر تک میں ٹھہرا رہا, حالانکہ میرے بچے ہیں کہ جو کہ میرے قدموں میں آ کے بلک رہے تھے, دودھ کی وجہ سے رو رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا, والدین کے انتظار میں میں کھڑا. پلاگا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ دونوں بیدار ہوئے اور اپنے شام کے حصے والا دودھ نوش کیا, پلاگا یہ ہے کہ پھر مجھے سکون آیا, پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا مندی کے لیے خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اللہ اس چٹان سے ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرما دے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ چٹان تھوڑی سی جو ہے وہ سرک گئی, پھر مزید دو ساتھیوں نے مزید اپنے نیک اعمال جو ہے وہ بتائے, اور اس طرح سے وہ پتھر ہے کہ جو کہ دہانے سے وہ ہٹ گیا اور وہ آزاد ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے, اللہ تعالی والدین سے حسن سلوک کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر جو طرز عمل اولاد کا آ جاتا ہے بڑھاپے میں, چڑچڑا پن, زبان جو ہے وہ اس میں تلخی کے معاملات, میں نے عرض کیا کہ بڑھاپے میں کیونکہ اعضا مجمل ہو جاتے ہیں تو اب ذرا زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے والدین, اور تحمل کا معاملہ اولاد کے اندر جب وہ مطلوب ہوتا. میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا, ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بڑا تکلیف دہ ہے اور میں اکثر شیئر کرتا ہوں. یعنی جہاز اترا ہے لاہور سے کراچی ایئرپورٹ پر, یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے, شاید پہلے بھی یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہو. تو اب ساری وہ لائن لگ جاتی ہے سامان لے کر گیٹ کھلنے سے پہلے, یہ بھی ایک المیہ ہے جہازوں میں کہ جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں, انتظار کی کیفیت نہیں ہوتی, باری پہ نکلنا نہیں ہوتا, وہ کھڑے ہو کے, اور W11 جہاز ہیں کہ جو کہ بن جاتے ہیں اکثر و بیشتر یہ کیفیت ہوتی. تو بہرحال ایک نوجوان, ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نوجوان ہمارے پاس کھڑا ہوا تھا, سامان لے کر ویٹ کر رہا تھا دروازہ کھلے تو باہر جائے. تو اس نے اپنی والدہ کو فون ملایا, والدہ ایک دفعہ ملایا, دو دفعہ ملایا, والدہ نے فون نہیں اٹھایا. لہٰذا جھنجھلاہٹ میں آ کے اس نے اپنی بہن کو فون ملایا اور بہن نے فوراً فون اٹھایا. اب اس کی زبان پر جو جملہ آیا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا. اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ذرا ماما کو کہنا کہ وہ اپنے کان کا میل صاف کریں, میں 3 دفعہ فون کر چکا ہوں وہ فون نہیں اٹھا رہے, ماما سے کہنا کہ اپنی کان کا میل صاف کریں. تو بے ساختہ ہماری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. یعنی اس وقت تو یہ تو بہت ہلکی سی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, کیفیت یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ ڈنڈے سے جو ہے وہ والد اور والدہ کو مار کے گھر سے نکال رہی, یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آج ہماری, اگر ہمارے گھروں پر یہ کیفیت نہیں ہے تو دو شکرانے کے جب وہ ادا کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. باقی وقت پورا ہو گیا, 1 منٹ رہ گیا ہے. میں ایک ماں کی فریاد ہے کہ جو چند اشعار ہیں, اور یہ اشعار بھی ذرا نثر کے انداز میں ہیں, لیکن واقعتاً جو ہمارے معاشرے کا ایک نقشہ ہے اس کو جو ہے وہ کھینچا جا رہا. یعنی ماں کی فریاد یہ ہے, اپنے بچوں سے وہ کہہ رہی ہے, ذرا یاد دلا رہی کہ میرے بچوں گر تم مجھ کو بڑھاپے کی حال میں دیکھو, اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو, مشکل ماہ و سال میں دیکھو, صبر کا دامن تھامے رکھنا, کڑوا ہے یہ گھونٹ پر چکھنا, اف نہ کہنا, غصے کا اظہار نہ کرنا, میرے دل پر وار نہ کرنا, ہاتھ میرے گر کمزوری سے کانپ آئیں اور کھانا مجھ پر گر جائے تو مجھ کو نفرت سے مت تکنا, لہجے کو بیزار نہ کرنا, بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا, جب تم کھانا میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے, میں تمہارا بوسا لے کر ہنس دیتی تھی, کپڑوں کی تبدیلی میں گر دیر لگا دوں یا تھک جاؤں, مجھ کو سست اور کاہل کہہ کے مجھے بیمار نہ کرنا, بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتی تھی, ایک ایک دن میں 10-10 بار بدلواتی تھی, اور میرے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں, میرا ہاتھ پکڑ لینا تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا, بھول نہ جانا میری انگلی تھام کے تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا, میرے باہوں کے حلقے میں گھرنا سنبھلنا سیکھا تھا, اور جب میں باتیں کرتے کرتے رک جاؤں، خود کو دہراؤں، ٹوٹا رب پکڑ نہ پاؤں، یاد ماضی میں کھو جاؤں، تو آسانی سے سمجھ نہ پاؤں، مجھ کو نرمی سے سمجھانا، مجھ سے مت بیکار الجھنا، مجھے سمجھنا، اکتا کر گھبرا کر مجھ کو ڈانٹ نہ دینا، اور دل کے کانچ کو پتھر مار کر کرچی کرچی بانٹ نہ دینا، اور بھول نہ جانا کہ جب تم ننے مننے سے تھے، ایک کہانی سو سو بار سنا کرتے تھے، اور میں کتنی چار سے ہر بار سنایا کرتی تھی، کچھ دہرانے کو کہتے میں دہرایا کرتی تھی۔ اور آگے آخری جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، رلا دینے والے ہیں، کہ بھول نہ جانا میرے بچوں، جب تک مجھ میں جان تھی باقی، خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، دل سینوں میں دھڑک رہا تھا، خیر تمہاری مانگی میں نے، میرا ہر ایک سانس دعا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ والدین کی قدر اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اگر والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنی کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کے لیے دعائیں اور نیک اعمال کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہمیں بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔